कोई तो है जो निजाम हस्ती चला वही खुदा है वही खुदा।
नहमदुहु ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ بقرہ سے آیہ کریمہ نمبر 26 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیہ کریمہ کا آغاز جن خوبصورت اور سریع الاثر الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہیں: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. بے شک اللہ تعالی کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی. ناظرین، یہاں قرآن حکیم کے اسلوب کی وضاحت ہو رہی ہے. اس سے پہلے قرآن حکیم کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ لوگ جو کتاب مبین کی حقانیت کے منکر ہیں وہ اس کی کوئی صورت جیسی صورت تو بنا لائیں. قرآن حکیم کا معجزہ انسانوں کے دل اور دماغ میں راسخ کیا گیا تھا کہ کسی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی نظیر لائے. یہاں قرآن مجید کی صفات ہی بنیادی طور پر بیان ہوئیں اور کتاب مبین کے اسلوب کی وضاحت کی گئی، اس لیے کہ ان سے پہلی آیات میں دو مثالیں دی گئی تھیں. مثلا مثال اس شخص کی کہ جو جلائے آگ، یا یہ کہا گیا تھا کہ او کسیب من السماء، یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہوتی ہے. اور قرآن حکیم میں جا بجا قرآن کے مقاصد کی وضاحت کے لیے اور مثالیں بھی دی گئیں. بعض اشیاء کا ذکر کیا گیا، مثلا کہیں مکھی کا ذکر، کہیں چیونٹی کا ذکر، اور کہیں ان سے ملتی جلتی مثالیں. اب جس وقت منکرین حق کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس کی نظیر ممکن ہی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ظاہر ہے عرب کے لوگ ادب کا نہایت شستہ ذوق رکھتے تھے. انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی، اور بعض لوگوں نے کوشش بھی کی تھی، لیکن قرآن مجید کی وہ نظیر لانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ زمانہ بیت گیا، قرآن مجید کی دعوت کے انگنت منکر رہے اور اب بھی ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کے اثر، اس کی معنویت، اس کے پیغام کی گہرائی، اس کے الفاظ کی شہامت، اس کے ترکیب کے حسن اور اس کے بیان میں جو شوکت اور سہولت ہے، اس کی کوئی مثال نہ لا سکے اور نہ ہی ان کے لیے ممکن ہے۔ جس وقت بے بس ہو جائے کوئی انسان کسی چیز کے سامنے اور اس کو تسلیم نہ کرے، تو وہ ایسے اعتراضات بجا لاتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے اثر کے سہلے رواں کے سامنے جس وقت منکرین حق کی کوئی بات نہ چلی، تو وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ کتاب کتنی حسین اور بڑی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن اس میں کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے چیونٹی ہے یا جیسے مکھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید نے اسلوب کی وضاحت کی کہ مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ادب میں مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر عقل اور ذہن چھوٹا بھی ہو، محدود بھی ہو، وہ کوئی چیز سمجھنے سے قاصر بھی ہو، تو جس وقت عمدہ اور خوبصورت مثال اس کے سامنے بیان کی جائے گی، تو وہ کسی وسیع مفہوم کے دعوی کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید تو روحانی حقائق کی کتاب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو احساس، ادراک اور سما اور بصر میں آنے والی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادراک سے ماورا بھی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوا، جنت ہوئی، دوزخ ہوئی، ان کو اگر کسی کے ذہن میں ڈالا جائے تو ذہن میں ڈالنے کے لیے شستہ اور خوبصورت مثالیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید نے انسانوں سے ہمدردی کی، اور ہمدردی کرنے کے لیے، روحانی حقائق ان کے دل میں راسخ کرنے کے لیے کتاب مجید نے مختلف مثالیں دیں، اور اسی حقیقت کو یہاں بے نقاب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی۔ ویسے بھی ضرب مثل کچھ مسلمہ حقائق کا نام ہوتا ہے جو کسی زبان اور ادب میں متعارف ہوتے ہیں، اور کسی بھی زبان کے اندر ان محاوروں کو اور کہاوتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا بذات خود اردو زبان میں بھی ایسی انگنت کہاوتیں ہیں، مثالیں ہیں، جن سے کسی مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ حماقت کے لیے اور بیوقوفی کے لیے الو کی مثال دے دینا، اور ضد کے لیے گدے کی مثال دے دینا ہمارے اردو ادب کا حصہ ہے۔ میں نہیں، عربی زبان میں بھی مثلا جو آدمی بہت چالاک اور ہوشیار ہوتا تو عرب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلان اسما من قراد، کہ فلان بندہ چچڑ سے بھی زیادہ ہوشیار ہے، یا کوئی آدمی پھرتیلا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں ات یش من فراشتن، کہ وہ پروانے سے بھی زیادہ پھرتیلا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی چیز نایاب ہو تو نایاب چیز کے لیے عرب کہہ دیتے ہیں اعز من مخل بعود، کہ فلاں چیز اتنی ناپید و نایاب ہے کہ جیسے مچھر کا دماغ ہوتا ہے۔ تو یہ عربی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی، اور دیگر زبانوں کے اندر اس قسم کی کہاوتیں، بیانات اور مثالیں مستعمل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن بھیجا تو انسانوں کے لیے بھیجا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، انسانوں کے لیے اس میں رشد و ہدایت کا اہتمام ہوا۔ تو اگر کلام، اگر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق لاتا، اور بلا شبہ اس کی شان کے لائق ہے جو کلام لایا گیا ہے، لیکن اس میں بشری ضرورتوں کی تکمیل کا لحاظ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. انہی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مثالیں دیں اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا, اور دراصل ان چیزوں کے ذکر کرنے میں بھی عبرتیں تھیں, اور فہم اور زکاة کے دریچے کھولنے والی دعوات تھیں. مثلا یہی دیکھیے کہ یہاں مچھر کا ذکر کیا گیا, تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے, ائمہ آل بیت اطہار نے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے بے شمار موقعوں پر ان مثالوں کی وضاحتیں بھی کی ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ مچھر عجیب الخلقت قسم کا حیوان ہے, کہ بظاہر بہت چھوٹا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی دوسرے موجود کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں وہ اس چھوٹے سے مچھر کے اندر بھی رکھے ہیں. بلکہ بڑے جانوروں میں ہاتھی کا ذکر کیا جاتا ہے, اور مچھر کی تخلیق بالکل ہاتھی کے انداز پر کی گئی ہے, اور بعض چیزیں جو ہاتھی میں نہیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ مچھر میں زیادہ پائی جاتی ہیں. مثلاً دو پر سونڈ کے اوپر. اور پھر ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ تعریف اس خدا کی کہ جس نے چھوٹے سے مچھر میں ایک چھوٹی سی سونڈ بنائی اور پھر اس کے اندر ایک نالی رکھی جس سے وہ خون چوستا ہے, وہ ذات کس قدر سپاس کے لائق ہے, اور اس کے خالق ہونے پر ایمان کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنتا ہے کہ جس وقت بندہ سوچے کہ وہ ذات کیسی ہے جس نے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بنائی اور بڑی مخلوقات کو بھی بنایا. اللہ رب العالمین نے ان حقیر چیزوں کی مثالیں دے کر کے دراصل انسان کے ذہن کو عظیم بنانے کی دعوت دی ہے کہ انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے, اور ان دعوات پر غور و فکر کرنے کے بعد قبول کرے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے انسانوں تک پہنچی. ارشاد باری ہے, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها, فما فوقها میں مچھر سے بڑھ کر کسی مثال کا ہونا. مفسرین نے کہا کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ مچھر سے کسی بڑے جانور کی مثال دے دینا, اور دوسرا فما فوقها میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مچھر سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال اگر اللہ رب العالمین دے دے تو دراصل یہ مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی ذہن کی, تاکہ وہ قرآن مجید کی دعوت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائے. یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان اللہ لا یستحیی میں بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بڑھ کر. یہ حیا کیا چیز ہے؟ ناظرین, اگر کوئی برا کام ہو اور قبیح کام ہو اور انسان اس کے کرنے میں شرمندگی محسوس کرے تو ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ برا کام کر دے انسان اور کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہو, تو اس کو عربی زبان میں خجالت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ شرمندہ ہوا کہ اس نے برا کام کر لیا. لیکن حیا ایک انسانی اخلاق کا ایسا ملکہ ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے وجود میں ایک خوبصورت جوہر ہے جو اللہ تعالی نے رکھا ہے کہ اگر یہ پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو جس وقت برے کام کا تصور اس کے سامنے آئے تو وہ کرنے سے پہلے ہی رک جاتا ہے, گویا حیا اس کو روک دیتی ہے کہ وہ کوئی برا کام کرے. لیکن اس سے ایک تیسری چیز بھی ہے جو مفسرین نے نقل کی ہے, وہ وقاحت ہے کہ انسان جرأت کے ساتھ اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ برے کام وہ کرتا رہے, اس کو عربی میں وقاحت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں کہا گیا ہے کہ حیا وغیرہ کے الفاظ جو اللہ رب العالمین کی طرف قرآن مجید میں استعمال ہوئے یا اس سے ملتی جلتی دیگر تعبیرات, ان کا اصالتاً اللہ تعالی کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ساری بشری صفات ہیں، یہ اگر منسوب ہوئی ہیں تو انہیں متشابہات ہی سے گنا جائے گا، اور صرف انسانی ذہنوں کی مدد تصور کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے. ان اللہ لا یستحیی سے لے کر فما فوقہا میں اسلوب قرآن حکیم کی وضاحت ہوئی. اس کے بعد دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ان کا یقین ہے، حضور کی ذات پر ان کو اعتماد حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ان کی زندگی کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ان کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر انہوں نے انسان مرتضی بننا ہوتا ہے یا اچھا انسان بننا ہوتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو منکر ہیں، کافر ہیں. تو آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں دونوں کا رویہ بیان کیا ہے کہ جس وقت قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی دعوات کو نکھار کر پیش کیا جائے، کسی معاشرے کے اندر قرآنی اعتقادات کا نور بکھیرا جائے، کتاب رحمت جس طرح انسان کو بناتی ہے، جس وقت کتاب کے اصول انسان تک پہنچائے جائیں، ابلاغ ہو، اور اس میں طرح طرح کے دلائل، اس میں مثالیں، تاکہ ہر جہد سے قرآن کی دعوت انسانی ذہن میں راسخ ہو جائے. تو جو منکرین حق ہیں ان کا رویہ کیا ہے اور دینداروں کا رویہ کیا ہے؟ کاتف ام الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں، جس وقت قرآن حکیم کی دعوات کو سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. گویا مسلمانانہ زندگی کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اعتراف ہے، اس میں تسلیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کے سامنے سر افگندگی ہے. بندہ خدا جس وقت اللہ کے کلام کو سنتا ہے تو اپنے دل کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے عقل کے تمام دریچے وا کر دیتا ہے، اور اس کے سینے میں اعتماد اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ حق ہے. کوئی مثال ہو یا کوئی دلیل ہو یا کوئی واضح دعوت ہو یا امر ہو یا نہیں ہو، جو مسلمان ہے، ماننے والا ہے، وہ تو اعتراف کا سر جھکاتا چلا جائے گا اور عمل کی تصویر بنتا چلا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو منکرین حق ہیں، قرآن مجید نے کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا یہ مثال دے کر. وہ جس وقت وہ اس قسم کی مثالیں قرآن مجید میں سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان مثالوں سے قرآن مجید کی دعوت کو سمجھیں اور قرآن مجید نے جس طرح ان کو بنانے کی کوشش کی اس طرح بنے اور اصلاح نفس کے مراحل طے کریں، اور جو صراط مستقیم اور سیدھا راستہ قرآن مجید نے متعین کیا ہے وہ اس پر چلنے کی کوشش کریں، وہ کٹ بجتیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ تمسخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ٹھٹھے کرتے ہیں، وہ اس کو ہنسی اور کھیل سمجھتے ہیں. دراصل وہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید وہ ہاتھ رکھ کر کے قرآن مجید کے فیض کا جو معجزن سمندر ہے وہ اس کو روک دیں گے یا اس کو خشک کر دیں گے، یا وہ لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں قرآن مجید سے وہ اپنی کٹ ہجتیوں سے ان کے درمیان اور اللہ کے کلام کے درمیان حجاب بن جائیں گے، پردہ بن جائیں گے. رب کریم نے فرمایا کہ یہ ان کے ناقص ارادے ہیں، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اب اثر مرتب کیا ہوتا ہے قرآن مجید کی مثالیں دینے سے؟ رویے بتایا قرآن مجید نے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام ہو جس وقت انسانوں کے مختلف طبقات کے سامنے اسے بجا لایا جائے تو اس کا اثر لینا مختلف طبیعتوں کے اعتبار سے ہوگا. بعض لوگ نرم ہوں گے، بعض لوگ گرم ہوں گے، بعض جمالیاتی ہوتے ہیں اور بعض جدالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے بارش برستی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بارش اچھی زمین پر برسے تو اس میں گل و لالہ اگ جاتے ہیں، اس میں اچھی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں. لیکن اگر غلاظت کے ڈھیر پر بارش برسے تو وہاں وہ امید نہیں کی جا سکتی جو کسی چمن میں امید کی جا سکتی ہے. حالانکہ بارش ایک ہی ہے، اس کے برسنے میں کوئی فرق نہیں، اس کے شفاف اور صاف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے آسمان کی طرف سے فیض بار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن غلاظتوں کے ڈھیر پر اثر اور ہے، اور چمنوں میں، باغوں میں اس کا اثر اور ہے، اچھی زمینوں میں اس کا اثر اور ہے. یہاں اگلے حصے میں قرآن مجید نے اثر بتایا کہ جس وقت اس قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں یا قرآن حکیم فرقان مجید کے اس قسم کے اسلوب قارئین ملاحظہ کرتے ہیں تو جیسی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں وہ اس سے تاثر بھی مختلف لیتے ہیں. قرآن مجید نے اس تاثر کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا، حروع میں اتر جانے والے اسلوب کے ساتھ فرمایا کہ یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. یدل بہی کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بتوں کو. یہاں کوئی جبر اور قدر کا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا، یہاں صرف اتنی بات کی گئی ہے کہ قرآن مجید جس وقت بیان کیا جائے، پڑھا جائے، اس کی دعوت بیان کی جائے تو اس کا اثر طبیعتوں پر کیا ہوتا ہے. کہا کہ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کی طبیعت خست ہے، جن کی طبیعت میں کمزرفی ہے، جن کی طبیعت میں چھچورا پن ہے، جن کی طبیعت میں ضد ہے، وہاں پر کبھی آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ پیغمبرانہ اخلاق جو ہے اس کا کوئی اثر انقلاب پیدا کرے گا. انقلاب قبول کرنے کے لیے بھی طبیعتوں کی خوبصورتی کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن مجید نے یہاں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یدل کا مادہ اصل میں ضال لفظ ہے، اور دل یدل، ادل یدل وغیرہ الفاظ جہاں استعمال ہوتے ہیں، بنیادی معنی ان کا دودھ اور پانی کا مل جانا ہوتا ہے. اور یا بعض اوقات دھوپ پڑے تو کیکر کے پتے چونکہ گھنے نہیں ہوتے تو سورج کی کرنیں چھن چھن کر زمین پر پڑتی ہیں، تو کہیں سایہ کہیں دھوپ نظر آتی ہے، تو ایسے درخت کو بھی دول سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر کنفیوژن، مل جانا، اس کا مفہوم اور معنی ہوتا ہے. کہا کہ ان مثالوں سے کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کی طبیعتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، ساتھ ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، خود بھی خراب ہوتے ہیں، دوسروں کے ذہن میں بھی اضطراب پیدا کرتے ہیں. لیکن جن کی طبیعتیں اچھی ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں. ناظرین، یہاں تک عیسائے کریمہ میں جو کچھ ہم سیکھ سکے، ایک تو اسلوب قرآن کا حکیمانہ ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ رویوں کا ٹھیک کرنا ہے، اور تیسرا قرآن مجید کے اثرات ہیں، اس کے اچھے اثرات قبول کرنے کے لیے طبیعتوں کا اچھا بنانا ہے. میرے ساتھ اس وقت درس میں شریک دوست بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر کسی نقطے کی وہ وضاحت چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں.
شاہ صاحب، لا یستحیی کا معنی اور مفہوم آپ نے دیگر مفسرین سے قدر مختلف کیا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، تھوڑی وضاحت فرما دیں.
یہاں لا یستحیی کا ترجمہ عام طور پر تراجم نگاروں نے یہ کیا کہ بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے، یا اللہ تعالی شرمندہ نہیں ہوتا ہے. دراصل یہ نہ شرمانا یا ان الفاظ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف اچھی نہیں لگتی. اللہ رب العالمین کی شان ہے، وہ پاک ہے عیبوں سے، اور ایسے الفاظ کا استعمال حریم کبریا میں استعمال کرنا جو اس کی شان کے لائق نہ ہوں درست نہیں ہے. اصل میں حیا کا مادہ حیات ہے اور حیات زندگی کو کہتے ہیں, حیاتیات اسی سے ایک سبجیکٹ ہے. تو دراصل کیڑے مکوڑے آپ دیکھیں گے کہ جس وقت ان پر کوئی چیز حملہ کرے تو وہ سمٹ جاتے ہیں, تو وہ سمٹتے اس لیے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچائیں بیرونی خطرات سے. اور پھر فطرت نے ان کے اندر جو چیز رکھی ہے کہ کوئی ڈنک مار کر کے اپنی حفاظت کرتا ہے, کوئی بھاگ کر کے اپنی حفاظت کرتا ہے, تو دراصل ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی کہ بیرونی خطرات میں رکاوٹ پیدا کریں کہ کوئی چیز ان کے لیے مولک نہ ہو. تو حیات کا معنی بھی دراصل سیلف پریزرویشن کا احساس ہے کہ تحفظ ہو. کیونکہ اس لفظ کی وضع میں رکاوٹ وغیرہ لفظ تھے تو ترجمہ کرتے ہوئے وہ الفاظ میں نے استعمال نہ کیے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہوں, اس لیے رکاوٹ کا لفظ استعمال کر دیا.
شاہ صاحب, یہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت کا نور فراہم کرتی ہے. جن آیات کا درس آپ نے دیا ہے ان میں ہدایت کا کیا پیغام دیا گیا ہے, وضاحت فرما دیں.
ان آیات کے اندر درس ہے کہ قرآن مجید کو سرسری نگاہ سے صرف نہ دیکھا جائے, اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے لفظ کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اس کے وہ مفاہیم اور اس کے اسلوب اور اس کا انداز بیان جس میں ندرت بھی ہے, جس میں حکمت بھی ہے اور جس میں مثالیں بھی دی گئی ہیں, ان مثالوں کو رائیگاں نہ کیا جائے, ضائع نہ کیا جائے, ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان آیات میں سبق ہے کہ انسانوں کو اپنا رویہ کبھی نہیں بگاڑنا چاہیے. فاسد ترین انسان ہوتا ہے جس کا سوچ اور فکر کے معاملے میں اور عمل میں رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. طبیعت کا بگاڑ ہی دراصل انسان کی ہدایت یا انسان کی گمراہی کا نقیب بن جاتا ہے. انسانوں کو اپنی طبیعتیں اور رویے خراب نہیں کرنے چاہیے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جمالیاتی درس ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے اس میں دیکھیں کہ آپ کے نفس کی اصلاح کے لیے کون سے پہلو ہیں. تو قرآن ہدایات تو اللہ کی طرف سے ہیں, ان میں کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی چاہیے. بڑا راسخ العقیدہ ہو کر دو ٹوک انداز میں قرآن مجید کے پیغامات کے سامنے اعتراف اور تسلیم کا سر جھکانا چاہیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے ایسے رویے بنائے جن سے ہم اللہ سے قریب ہو سکیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی راہ چل سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا